الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال الله عز وجل في سورة الأعراف خذوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين محترم امیر تنظیم اسلامی اور عزیز رفقاء تنظیم اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنا تعارف ابتدا میں کروا دوں محمد شفاء اللہ میرا نام ہے اور تنظیم اسلامی واکینٹ سے میرا تعلق ہے اور آج جس عنوان پہ جس موضوع پہ گفتگو مجھے کرنی ہے وہ ہے خوف اور توکل اور میں اس پر جب کچھ تھوڑے سے نوٹس بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے پچھلے سال کا جو سالانہ اجتماع ہے اس میں اپنا درس یاد آیا کہ وہاں اس وقت جو گفتگو تھی وہ سورہ زاریات کا جس کا آج صبح بھی تذکرہ ہوا اس آیت کا بھی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جنوں اور انسانوں کو اللہ نے صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں میرے بندے بن کر رہے ہیں وہ درس نماز فجر کے بعد تھا اور آج کی گفتگو نماز عصر کے بعد ہے یہ بھی ایک لفظ اختتام پہ شاید نکل آئے کہ فجر اور پھر عصر کے بعد اس وقت جو بات ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ پوری کائنات کا رب ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت عبد کی ہے اور اب کامل بندگی کے معنوں میں ہی آتا ہے کہ ہر وقت اس کی غلامی میں رہنے والا شخص وہی عبد کہلاتا ہے اور اپنے اکمل معنوں میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے ان دو مقامات پر کہ جو دونوں مقام اپنے اعتبار سے چوٹی کے مقامات کہلائے جا سکتے ہیں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی ٹائٹل قرآن مجید نے پسند کیا ایک وہ مقام کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے اٹھتے ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ جیسے اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوتے ہیں یعنی معراج کا واقعہ اس کو قرآن مجید جہاں کوٹ کرتا ہے تو اسی انداز سے کوٹ کرتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام تو وہاں پہ بھی عبد کا لفظ استعمال ہوا اور اللہ کا جو کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تو اس کا تذکرہ بھی سورہ کہف کی پہلی آیت میں جب کیا تو اسی ٹائٹل کے ساتھ حضور کو مخاطب فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا تو گویا کہ یہ بہت بڑا لقب ہے بہت بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے کہ اللہ نے اس انسان کو اپنے لیے اپنے مقابلے میں عبد کی حیثیت سے پکارا اب رب جو ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اشعار بھی ہم آج صبح سے سن رہے ہیں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے تو حاکم صرف وہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت وائس رائے کی ہوتی ہے خلیفہ کی ہوتی ہے اسی طریقے سے مالک بھی ہر چیز کا صرف وہ ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت امین کی ہے تیسری بات جو میں آج اپنے ٹائٹل کے حساب سے جوڑنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ غنی بھی صرف وہ ہے, تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, اس کے مقابلے میں اب کی حیثیت فقیر سے زیادہ کی نہیں ہے. اب فطری طور پر انسان کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں, اگر اس کا یہ تصور الہ تصور رب کلیئر نہ ہو, اللہ کو اگر اس نے رب نہیں مانا ہوا تو اس کا مطلب کہ پھر کسی اور کو وہ رب کے طور پر کسی درجے میں رکھا ہوا اس نے, چاہے اپنے آپ کو اپنے نفس کو رکھا ہوا ہو, کسی اور نظام کو رکھا ہو, والدین کو رکھا ہو, کسی بھی چیز کو اور رکھا ہو, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی اس کا تصور رب کا ضرور ہوگا کہ جس کی بندگی میں وہ ڈٹا ہوا ہے, اور اسی کی ناراضگی کا ڈر خوف اسے ہر وقت لاحق رہے گا. ویسے خوف کا جذبہ جو ہے یہ انسان کے اندر ان بلٹ موجود ہے. اب اگر تو اللہ کو اس سے رب مانا ہے تو اللہ کا خوف رہے گا, اس لیے خوف اسی کا ہو سکتا ہے کہ جو میرا کچھ بنانے یا بگاڑنے کی جس کے پاس اہلیت موجود ہو, جو میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. اور بڑی خوبصورت بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, تکبر کے اعتبار سے خوف جب ختم ہوتا ہے تو انسان جب اپنے نفس کو بڑا بنا رہا ہوتا ہے, آج بھی جب موتے خالد صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو پولیس کا کسی کا فون آ رہا تھا اور یہ اپنی رپورٹ ان کو دے رہے تھے کہ کیا ہم کر رہے ہیں, یہ کس وقت دی جاتی ہے, ایک ایس ایچ او بلائے کسی کو سمن جاری ہو جائے تو کوئی شخص انکار کب کر سکتا ہے, اسی وقت انکار کر سکتا ہے جب وہ یہ سمجھے کہ یہ ایس ایچ او میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اپنے آپ کو اس سے سپیریئر کسی پوزیشن پہ رکھے گا تو وہ آئے گا اس بات پر, اگر اس سے انفیریئر پوزیشن کے اوپر ہے, کمتر پوزیشن کے اوپر ہے اور اسے یہ احساس ہے کہ ہاں میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے یہ شخص, تو وہ بھاگا بھاگا جائے گا اس کی تعمیل کے لیے, اس سمن کی تعمیل کے لیے. ردی سا کاغذ ہوتا ہے جس پر سمن کورٹ سے جاری ہوتا ہے, تاکہ وہ اسٹائل ہوا پڑا بھی نہیں جاتا صحیح طریقے سے, لیکن جس کے لیے وہ جاری ہو جاتا ہے سمن وہ بھاگا جاتا ہے کچہری میں. اللہ رب ہے اور وہ دن میں پانچ مرتبہ مجھے اور آپ کو پکارے اور ہم آگے سے یہ کہہ رہے ہیں فجر کی نماز سے کہ آج میری آنکھ نہیں کھلی. اصل میں یہ خوف ختم ہو گیا. خوف اگر دل میں موجود رہے, مجھے اپنا واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہوتا تھا تو رات کو محرر کو الگ کہہ کے سوتے تھے کہ بھائی صبح آٹھ بجے جانا ہے, ہائی کورٹ پہنچنا ہے, ذرا جگا دینا ٹائم پہ,
تعارف کروا دینا.
پولیس کی سروس میں تھا اس سے پہلے, تو آٹھ سال میں نے ایز انسپکٹر پولیس جاب کی, تو میں اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ جب وہ سمجھ آتا تھا کہ جی صبح ایس ایچ او صاحب خود ریکارڈ لے کر پیش ہوں گے, اور برسوں کا یہ ہمارا ایکسپیرینس تھا کہ نو بجے کورٹ لگتی تھی, لیکن وہ روٹین میں لکھا ہوا آرڈر یہی آتا ہے کہ آٹھ بجے پیش ہوگا اور تاخیر کی صورت میں اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی. کبھی ہوئی نہیں آج تک, لیکن ایک امکان موجود ہے کہ وہ جس سے صاحب کر سکتے ہیں. اس کو الگ کہتے تھے, الارم الگ لگاتے تھے, باہر جو عدلی کھڑا ہوتا تھا اس کو الگ کہتے تھے, اور رات ڈھائی تین بجے تک پیٹرولنگ کر کے صبح چھ بجے تک دس دفعہ آنکھ کھل جاتی تھی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے, کہیں دیر نہ ہو جائے. یہ مذاق ہے کہ اللہ جس کو میں نے رب مانا ہے وہ مجھے پکارے اور میں بڑے مزے سے کہہ دوں کہ میری آنکھ نہیں کھلی. اصل میں یہ ممکن اسی وقت ہے کہ جب میرا نفس اتنی مستی میں ہو کہ وہ اپنے اس رب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے. تو گویا کہ تعارف اس میں یہ کرا رہا ہوں کہ خوف ایک لابودی چیز ہے, انسان کے اندر موجود ہے, اور یہ دو طرح کا ہوگا, یا تو رب کا خوف ہوگا یا پھر غیر اللہ کا خوف ہوگا. کسی ایک خوف سے جان نہیں چھوٹ سکتی انسان کی. اگر اللہ کو اس نے رب مانا ہے تو اللہ کا خوف رہے گا اور پھر ماسوا کے خوف سے وہ فارغ ہو جائے گا, اور اگر اللہ کے رب ہونے کا تصور کلیئر نہیں ہے اس کے سامنے اور اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے رکھا دی اس نے, پھر اس سے جو بھی پاورفل ہوگا اسی کے ساتھ اسی سے اسے خوف لاحق رہے گا. اسی حوالے سے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آراف کی, ذرا اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیں. فرمایا ادعوا ربکم, یہاں پہ بھی وہی رب ہی کا لفظ ہے, پکارو اپنے رب کو, تضرعا وخفیۃ, عاجزی انکساری اور خوف رکھتے ہوئے, انه لا يحب المعتدين. کیوں؟ اس لیے کہ سادگی کرنے والے کو، اکڑ خان کو، متکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. اور جب اصلاح ہو چکی تو پھر اس کے بعد زمین پر فساد مت پھیلاتے پھرو. ودعوه خوفا وطمعا، اور اسے پکارتے رہو، پکارو اسے خوف اور امید، بیم و رجا کی جو صورت ہے اس کے درمیان رہتے ہوئے. اس لیے کہ یہ ایک ریشو پرپورشن ہے خوف اور امید کی. اس ریشو پرپورشن میں بھی اگر امبیلنس ہو گیا کہیں اور خالص کسی کے اوپر خوف بہت زیادہ طاری ہو گیا، پھر بھی وہ خاص لمٹ سے زیادہ خوف جو ہے وہ بھی اصل میں انسان کو بے عملی کی طرف ہی مائل کرتا ہے. انسان پھر ایک لمبے ڈپریشن میں جاتا ہے، اور ڈپریشن ہی کی یہ بیماریاں دونوں جن کا تذکرہ ہم اپنے منتخب نصاب میں بھی پڑھتے ہیں. جب بھی سورہ حامیم سجدہ کی آپ تو اکثر کو وہ پہلی آیت یاد ہی ہوگی. وہاں دیکھیے کیا فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر ڈٹ گئے اس کے اوپر، ان کے لیے نازل ہوتے ہیں فرشتے. اور اسی سے اگلی بات میں یہاں نکال دوں، یہ جو توکل ہے عام طور پر ہمارے ہاں، یعنی یہ غلط العام ہو گیا کہ توکل کا مطلب یہ کہ بس بیٹھے رہو، جو کرنا ہے اللہ کر دے گا خود ہی. یہ توکل نہیں ہے. توکل کیا ہے کہ جو بیسٹ ایفرٹس ہو سکتی ہیں وہ تم کر دو ایک دفعہ، جو اسباب اس کے لیے مہیا کیے جا سکتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، جو بھی مسئلہ تمہارے سامنے درپیش ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو وسائل درکار ہیں، جو وسائل تم اکٹھے کر سکتے ہو وہ سارے وسائل اکٹھے بھی کرو اور لگا دو، کھپا دو ان کو. البتہ اس کے نتیجے کو ان اسباب کے ساتھ نتھی مت کر دینا. اس لیے کہ نتیجہ اگر اسباب کے ساتھ نتھی ہو گیا تو سارا توکل زیرو ہو جائے گا. اور فرشتے وہاں کب آئے؟ جب اللہ پر اس طرح اس درجے استقامت ہو گئی کہ جس کو اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فضائے بدر کب پیدا ہوئی؟ 13 سال کی جو ایفرٹ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات کہہ دینا بڑا آسان اور آپ کے لیے سن لینا بڑا آسان، لیکن 13 برس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شاقہ اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جو کمائی ہے سب کی سب لا کر لگا دی، جو اسباب میسر تھے وہ سب کے سب جھونک دیے وہاں لا کر. اب پھر ہاتھ اٹھائے اور توکل کیا اللہ پر کہ اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے لا کے حاضر کر دیا. یہاں سے توکل کی منزل اصل میں شروع ہوتی ہے. پھر فرشتے آئیں گے آپ کی مدد کو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے بہت ہی قریب ہے. اور احسان کسے کہتے ہیں؟ حدیث جبریل ہم سے ہر ایک کے علم میں ہے، ہمارے منتخب صاحب کا وہ بھی حصہ ہے جس میں تیسرا جو سوال تھا حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ تھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جواب دیا وہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ تو ایسے بندگی کر کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس اگر تو نہیں بھی دیکھ پا رہا تو یہ احساس تجھے رہے ہر وقت کہ اللہ بہرحال تجھے دیکھ رہا ہے. اور امیر محترم بھی آج دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی بات کر رہے تھے، اور بھی بہت سارے جو اس سے پہلے مقررین آئے انہوں نے بھی 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ. یہ کثرت استغفار کس بات پہ تھا؟ یہی حضوری کا جذبہ تھا کہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر اور کون سمجھ سکتا تھا کہ وہ ہر وقت حضور اللہ کے سامنے نگاہوں میں موجود ہیں. اور مالک رب کے سامنے جب اس کا غلام حاضر ہو تو وہ بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہی حاضر ہوتا اچھا لگتا ہے. وہ اکڑ خان ہو کر یا تانے ہوئے تنے ہوئے سینے کے ساتھ وہ غلام غلام نہیں رہتا. پھر اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ کثرت کے ساتھ استغفار، یہ آپ کی اور میری سمجھ میں آنی چاہیے بات، کہ کثرت کے ساتھ یہ تصور اگر سامنے رہے گا ہر وقت کہ بندگی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے میں نے بندگی اس کا ترجمہ کیا، عبادت نہیں کیا، اس لیے کہ عبادت ایک ایسا ریچول ہے جس کے شروع ہونے کا بھی ایک وقت ہے، ختم ہونے کا بھی ایک وقت ہے. ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی، نماز ایک عبادت ہے، یہ شروع ہوئی اللہ اکبر سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہو گئی، لیکن بندگی اس کا آغاز بھی یوں کہنے کہ روح جب پیدا ہوئی تب سے شروع ہوئی اور اس کے بعد یہ جاری ہے، اس کے ختم ہونے کا کوئی امکان یا کوئی وقت نہیں ہے. لہذا ہر وقت یہ احساس رہنا کہ میں اللہ کے حضور حاضر، مجھے میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تو خیر کس کو کیا نصیب ہوگا کہ میں بھی اللہ کو دیکھ پا رہا ہوں. یہ تو اس کا تعارف کے اعتبار سے تھا کہ خوف اس صورت میں اور اتنا خوف اس رحمت کی امیدواری کے ساتھ کہ جس میں ان بیلنس نہ ہونے پائے وہ ایکویشن کہ جس سے آپ ڈپریشن میں چلے جائیں. اللہ خوف اللہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. تو یہ خوف اور حزن یہ دونوں ختم ہو جائیں گے، اور یہی وہ ڈپریشن کی بیماری ہیں اصل میں، کہ خوف اور حزن جو کچھ ہے اس کے چھن جانے کا امکان، اور جو کچھ چھن چکا اس پر ساری زندگی حسرت کپے افسوس ملتے رہنا. بندہ مومن کے سامنے یہ چیز ہر وقت کلیئر ہونی چاہیے کہ جو چھن چکا وہ میرا تھا کب، اور جو میرے پاس ہے وہ بھی میرا نہیں ہے، مالک کی عطا ہے، جب تک اس نے دیا اس کی مہربانی، وہ جب واپس لینا چاہے اس کی مرضی. لہذا یہ جو تسلیم اور رضا کی صلاحیت ہے انسان کے اندر، یہ وقت پیدا ہو جائے گا، اور یہ وقت جب اس کے اندر پیدا ہو گیا تو حسرت، یاس اور کفے افسوس مرنے والا کام اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گا. اور دوسری چیز اسباب کے حوالے سے، یعنی توکل کا کے ساتھ جب کنٹراسٹ کرتے ہیں تو عام طور پر جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ فزیکل لاز کے اٹل ہونے کی بات کرتا ہے، جبکہ میں نے آپ کے سامنے جو بات عرض کی وہ یہ کہ فزیکل لاز اپنی جگہ پر، لیکن فزیکل لاز کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ مالک ہی کی عطا ہے. فزیکل لا کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے، یہ اس کے اندر وصف رکھا ہے کسی نے، اور یہ وصف جس نے رکھا ہے وہی اصل میں رب ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، اور اس کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی اصل میں ہے کہ وہ جب چاہے یہ وصف اسے لے لے. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ وصف واپس لے لیا، اور وہی آگ جس کے اندر جلانے کی صلاحیت تھی وہ بردم و سلامہ ہوگی سیدنا ابراہیم کے لیے. اور کسی بھی نبی نے اس توکل سے ہٹ کر محنت نہیں کی، محنت کی اس کے بعد چھوڑے نتائج اللہ کی مرضی کے اوپر، کہ اللہ کی مرضی ہے اللہ بدر میں فتح دے دے اس کی مرضی، اللہ بدر میں چرکا لگا دے مسلمانوں کو، احد میں چرکا لگا دے مسلمانوں کو، یہ اس کی مرضی ہے. تو نتائج اسباب کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نتائج بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اسباب بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے. لہٰذا اللہ کی مرضی ہے، رب کی مرضی ہے، تو وہ ہمارے ان اسباب کو یوٹیلائز کرتے ہوئے نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق لے آئے اس کی مہربانی، وہ نہ لائے تو اس پر کوئی افسوس کرنے والی بات نہیں ہے. اب بتائیے کہ ذہنوں میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہاں ایک ٹارگٹ ہے میرا، ایک ایشو ہے میرے سامنے، ہم سارے لوگ ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی تجاویز ہیں، مشورے ہیں، وہ مشاورت ہوگی. اور اس کے بعد جیسے غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ سورہ آل عمران میں استعمال ہوئے کہ جب آپ مشورہ، پہلی بات کیا کہ ایشو ہے، اس ایشو پہ جیسے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس تحریک دعوت کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اس پہ مشورے چاہیے. امیر کا کام ہے وہ مشورے لے، اس کے بعد ظاہر بات ہے بہت سارے مشورے آئیں گے، ان مشوروں میں سے کسی پہ ان کا دل مطمئن ہو جائے، اب اس پہ جس پہ دل ٹھک گیا اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، تو توکل علی اللہ، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں کہ نتیجہ کیسے نکلتا ہے. تو سورہ آل عمران کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وشاورہم فی الامر، جب بھی کوئی مشن سامنے ہو تو اس کے لیے مشورہ طلب کر لیا کیجیے. فاذا عزمت، جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے سورہ فرقان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے الفاظ استعمال ہوئے کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، کہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور منذر بنا کر، یعنی وہی خوف اور رجا دونوں کے درمیان والی کیفیت، بشارت دینے والا بھی ڈر سنانے والا بھی. قل ما اسالکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اور ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی دعوت کے نتیجے میں تم سے کسی اجر کا طالب تو نہیں ہوں. میں نے تم سے کب مزدوری مانگی اپنی کہ میں تمہیں نیکی کی طرف ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں تو مجھے کوئی اجر بھی چاہیے اس کے لیے. ہاں تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑنا چاہے اس کو میں راستہ دکھانے والا ہوں، آئے اس راستے کی طرف. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور بھروسہ کل اس پر ہے کہ جو الحی ہے، خود زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ لا یموت، کہ جسے موت آنے والی نہیں. اور پھر اسی طریقے سے سورہ توبہ کی جو اختتامی آیات ہیں اس میں بھی یہ درس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ آئے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ان کے ساتھ کریمی والا معاملہ جتنا ہو سکتا تھا کر دیا. فَإِن تَوَلَّوْا، یہ بات نہیں آتا، یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ منہ پھیرے اگر. فَقُلْ، تو ان سے کہہ دیجیے حسبی اللہ، کافی ہے اللہ میرے لیے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور اسی پر ہے میرا کل بھروسہ کہ جو مالک ہے عرش عظیم کا. اسی طریقے سے اسباب کے استعمال کے حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا میں آج آپ کے سامنے وہ آیت رکھنا چاہتا ہوں. وہ جو بیٹوں کو انہوں نے مختلف دروازوں سے داخل کرتے ہیں خدمت میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا سورہ یوسف میں جو واقعہ آتا ہے آپ سب کے علم میں ہے کہ جب دوسری دفعہ یہ گئے غلہ لینے کے لیے مصر میں، اور وہاں پر بنیامین کو بھی ساتھ لے کر گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک وصیت کی اپنے بچوں کو، اور اس وصیت میں کیا کہا کہ قال یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد، کہ اے میرے بچوں ایک دروازے سے تم سب داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقه، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اور یہ ظاہر ہے ایک بات کی نصیحت تھی، لیکن اس کے بعد اگلی بات کیا فرمائی، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ کی طرف سے اگر تمہارے لیے کوئی ضرر طے ہے تو اس سے میں تمہیں نجات نہیں دلوا سکتا. جو چیز طے ہے اللہ کی طرف سے وہ ہوگی. احتیاط اپنی جگہ پر، اسباب اپنی جگہ پر، بندوبست جتنا کیا جا سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہوگا. ان الحکم الا للہ، کیسا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے. وہ علیہ فل یتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اسی طریقے سے سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور وہ بھی جہاں پہ ان کی اسوہ کی بات ہوتی ہے کہ ان کے اسوہ میں اور ان کے ساتھیوں کی جو طرز زندگی اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جہاں وہ اعلان برات کرتے ہیں ان ساتھیوں سے، ان لوگوں سے، اپنی برادری کنبے سے کہ جو شرک میں ڈٹے ہوئے تھے، وہاں پہ اختتامی الفاظ کیا ہیں، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہمارے اور ان کے درمیان تو اب اس وقت تک جب تک کہ یہ ایک اللہ کے اوپر ایمان نہ لے آئے دشمنی شروع ہے. علیہ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہمارا کل بھروسہ تیرے ہی اوپر ہے. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے. یہ خوف اور توکل اس اعتبار سے کہ اللہ کا خوف لیکن خوف کے ساتھ ساتھ امید اللہ سے, اللہ کی رحمت کی امید. اور اسی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جہاں کہیں بھی یعنی خشیت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قہار اور جبار کی صفات جو ہے وہ ساتھ نہیں لاتا ہے, بلکہ کیا صفات ساتھ لاتا ہے کہ وہ خشی اور رحمان بالغیب. تو خشیت رحمت کی صفت کے ساتھ آ رہی ہے کہ اللہ قہار اور جبار بھی ہے لیکن اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے. لہذا اللہ سے ان دونوں چیزوں کی توقع رکھنی کہ اللہ سے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس سے خوف رکھنا. اور جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثال آپ سب کو قول یاد ہوگا کہ اگر حشر کے روز یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے تو مجھے اپنے رب سے اس کی رحمت سے ہی میں امیدوار ہوں گا اس بات کا کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے سوا سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے ایک شخص جہنم میں جائے گا تو اپنے اعمال کی وجہ سے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں. تو یہ اس کے درمیان کی جو زندگی ہے وہ یہ توکل اور خوف کی زندگی ہے. یہ دنیاوی خوف ہے. میں اس کے حوالے سے صرف دو تین کوٹیشن آپ کے سامنے بس رکھوں گا, میرا وقت بھی تقریباً پورا ہو رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم با مقصد زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں اور ایک مقصد کو لے کے چلے ہوئے ہیں, تو یہ ان تصوف کے ہمارے محترم ڈاکٹر مسلم صاحب کہتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئل کا پیر تھا, تو میں اس کی دو تین کوٹیشن صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. کہ ایک تو یہ لکھتے ہیں کہ بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو موت سے بدتر ہے. بے مقصد انسان بے خوف نہیں ہو سکتا. با مقصد اور با معنی زندگی موت کے ڈر سے بے نیاز کرتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے ماضی کی یاد خوف پیدا کرتی ہے. کچھ لوگ مستقبل کے اندیشوں سے دوچار ہیں. خوف موجود لمحے کا تو ہوتا ہی نہیں, خوف صرف جانے والے یا آنے والے وقت کا ہوتا ہے. گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے. ماضی صرف اسی وقت خوف زدہ ہوتا ہے جب اس کا ناخوشگوار نتیجہ ابھی باقی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ناخوشگوار نتائج سے بچا کر رکھے. اور تکبر کے حوالے سے میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے, احاطہ دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن ان کی کتاب ہے, اس میں کہ کلکتہ میں یہ جب شاتم رسول کا ہمارے اس زمانے میں بھی بہت غلغلہ ہوا تو بہت سارے فسادات وہاں شروع ہوئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے شیخ الہند سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ اتنے فساد کیوں ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے. تو اس پر شیخ الہند نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ سب اپنی اپنی اناؤں کی تسکین کی خاطر لگے ہوئے ہیں, یہ حب رسول میں نہیں ہو رہا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ تو اللہ کے رسول کی محبت ہی کی وجہ سے ظاہر چل رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے, رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, رسول کا طرز زندگی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ اس طرح کے کسی حادثاتی اس طرح کی کسی جذباتی کیفیت میں آ کر باہر نکلتا ہے, تو اصل میں یہ جو میں ہے کہ میری اٹیچمنٹ تھی اللہ کے رسول کے ساتھ, میں ماننے والا تھا, تو وہ نفس اصل میں سامنے آتا ہے نہ کہ رسول کی محبت سامنے آتی ہے. لہذا نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تنظیم کے حوالے سے بھی اسی کتاب کا ایک شعر میں بس محترم ڈاکٹر صاحب یہاں موجود نہیں ہے, اصل میں پشاور میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اور یہاں ہمارے یہاں محبت کے یعنی گیت ہم الاپ رہے ہیں اب, اور یہ ایک اچھے انداز سے بات سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے رفقا کے درمیان آپس میں محبت آنی چاہیے. اور محترم ڈاکٹر صاحب سے ہمیں یعنی بعض لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا رویہ بہت سخت ہے. اصل میں یہ سینس آف انوالومنٹ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ میرا لیول کیا ہے تعلق کا. تو یہ مناظر حسن گیلانی صاحب نے یہ بات شیخ الہند کے لیے اور مولانا انور شاہ کشمیری کے لیے کہی تھی, میں ڈاکٹر صاحب کے لیے الفاظ استعمال کر کے جا رہا ہوں یہاں سے کہ زباں دان محبت بود ام دیگر نمی دانم, کہ میں صرف محبت کی زبان جانتا ہوں اور اس کے علاوہ مجھے اور کوئی زبان نہیں آتی. اور حمید آنم کہ گوش از دوست پیغام شنید این جا, اور میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ دوست کے پیغام کو کانوں نے جو پیغام سنا تھا وہ یہیں سے سنا تھا. ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا جو کچھ پایا اصل وہ یہیں سے پایا. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اور جن لوگوں سے بھی ہم نے پایا ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے تاکہ یہ ہدایت کا فیض ہم ان سے مزید بھی پاتے رہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.